الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حامل القرآن حامل رأية الإسلام، من أكرمه فقد أكرم الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. علم بہت اونچی چیز ہے، علم اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دولت، یہ نعمت اللہ تعالی شانہ اسی کو عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں. ہر شخص، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نہیں بن سکتا، ہر شخص امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نہیں بن سکتا، ہر شخص امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نہیں بن سکتا، ہر شخص حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی، حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، حضرت بن نوری رحمہ اللہ تعالی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی نہیں بن سکتا. ابو حنیفہ وہ بنتا ہے جسے اللہ ابو حنیفہ بناتے ہیں، مالک وہ بنتا ہے جسے اللہ مالک بناتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک وہ بنتا ہے جسے اللہ عبداللہ ابن مبارک بناتے ہیں، یہ علم بہت بڑی دولت ہے، علم بہت قیمتی دولت ہے، اس دولت کے لیے اللہ تعالی شأنہ انسانوں کا انتخاب فرماتے ہیں اور انہیں منتخب کر کے ان کے سینوں پر اس علم کو اتارتے ہیں اور ان کے سینوں کو اس علم کا خزینہ بناتے ہیں. اور جب اللہ تعالی شأنہ کسی کا اس علم کے لیے انتخاب فرماتے ہیں اور اسے علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، تو جس طرح یہ علم اونچا ہے اسی طرح وہ شخص بھی اونچا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات. اللہ تعالی شانہ درجوں میں بلند کرتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر انہیں علم دیا جاتا ہے. یعنی مؤمنین کو بھی اللہ تعالی ایمان کی وجہ سے رفعت عطا فرماتے ہیں اور اہل علم کو اللہ تعالی شانہ علم کی وجہ سے رفعت عطا فرماتے ہیں. تو مؤمنین کو ایک قسم کی رفعت ملتی ہے اور علماء کو دو قسم کی رفعتیں ملتی ہیں، ایمان کی برکت سے ایک رفعت اور علم کی برکت سے دوسری رفعت. اور یہ رفعت اللہ تعالی شانہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ علم جو ہے یہ حق تعالی شانہ کی صفت ہے. یہ علم نبوت کا سر چشمہ قرآن مجید ہے اور قرآن اللہ تعالی شانہ کی ایک صفت ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے یہ صفت ہے، جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک یہ صفت رہے گی. تو جسے یہ علم ملتا ہے، اس علم کی وجہ سے اسے رفعت عطا ہوتی ہے، تو جب تک یہ علم اس کے ساتھ رہے گا اس وقت تک یہ رفیع رہے گا اور یہ علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اہل علم کی رفعت بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. جبار تعالی، رحمان تعالی، اللہ تعالی کی جو تقسیم ہے اس تقسیم پر ہم راضی ہو گئے. اللہ تعالی شانہ نے کچھ لوگوں کو علم عطا فرمایا مال نہیں، اور کچھ لوگوں کو مال عطا فرمایا علم نہیں. اہل مال کو علم عطا نہیں کیا، اہل علم کو مال عطا نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں علم عطا ہوا ہے مال نہیں، اور اس تقسیم پر ہم بہت راضی ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرما دے کہ علم کے مقابلے میں مال کی کوئی حیثیت نہیں. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم میں اللہ تعالی شانہو نے جو تقسیم کی ہے کہ کچھ لوگوں کو علم دیا مال نہیں، دوسرے لوگوں کو مال دیا علم نہیں، اس پر ہم راضی ہیں. اور راضی اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی شانہو نے بڑی دولت دی ہے، انہیں چھوٹی. اللہ نے ہمیں باقی دولت دی ہے، انہیں فانی. ہمیں اللہ نے ایسی دولت دی ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے، انہیں اللہ نے ایسی دولت دی ہے جس کی حفاظت انہیں کرنی پڑتی ہے. ہمیں ایسی دولت دی ہے جو ہماری حفاظت دنیا میں بھی کرے گی، موت کے وقت بھی کرے گی، قبر میں بھی کرے گی، حشر کے دن بھی کرے گی، پل صراط پر بھی کرے گی، اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گی. ہمیں اللہ نے ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، اور انہیں ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ خرچ کرنے سے گھٹتی ہے. رضینا قسمت الجبار فینا، اس تقسیم پر ہم راضی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس مسجد ابو بکر میں آج دو بچے حفظاً قرآن مجید کی آخری آیات تلاوت کریں گے. یہ ان بچوں کے لیے، ان بچوں کے ماں باپ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے کہ بہت بڑی دولت مل رہی ہے آج ان بچوں کو. نہیں، غلط، غلط ہے، ہمیں احساس ہی نہیں. یہ کتنی قیمتی دولت ہے میرے بھائیوں، اس کا پتہ ہمیں قیامت کے دن چلے گا. جہاں ان چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کتنی قیمتی ہے، قرآن کا ایک ایک حرف کتنا قیمتی ہے. قرآن تو بہت بڑی دولت ہے ہی، مگر قرآن کا ایک ایک حرف اپنے اندر کتنی کتنی دولتیں لیے ہوئے ہیں، اس کا پتہ ہمیں قیامت کے دن چلے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. اللہ تعالی نے ایک طویل مدت کے بعد اسے لڑکی عطا فرمائی، لڑکی عطا فرمائی طویل مدت کے بعد. تو اس نے خوشی کے مارے یہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، جس دن میری بیٹی کی شادی ہوگی میں اسے دونوں جہان کی دولت دوں گا. جس دن میری بیٹی کی شادی ہوگی اس دن اسے میں دونوں جہان کی دولت دوں گا. اتنا خوش تھا وہ اپنی بچی کو دیکھ کر کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے اتنی مدت کے بعد ایک عورت، ایک اولاد عطا کی، بیٹی. وہ چاہتا تھا کہ وہ بیٹی بڑی ہو، جوان ہو، شادی کا دن آئے، وہ شادی کو دیکھے. تو ایک قسم کھا بیٹھا. انسان خوشی میں غمی میں مغلوب ہو جاتا ہے اور زبان سے کیا نکل رہا ہے پتہ نہیں چلتا. وہ ایک قسم کھا بیٹھا کہ جب میری بچی بالغ ہو جائے اور اس کی منگنی ہو جائے، شادی ہو جائے اور رخصتی کا وقت آئے، اس وقت میں اسے دونوں جہان کی دولت دوں گا.
بچی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، منگنی ہو گئی، منگنی ہو گئی اور شادی اور نکاح کی تاریخ طے ہو گئی اور اسی دن رخصتی، اس وقت اسے ایک دم سے خیال آ گیا کہ میں نے تو یہ قسم کھائی ہے، اور پہلے زمانے کے لوگ قسم کھانے میں بہت احتیاط کرتے تھے، اور جب زبان سے قسم نکل جاتی تھی تو پھر اسے حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اس کی پوری کوشش کرتے تھے کہ قسم کو توڑنی نہ پڑے، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ گئے علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، سب نے کہا کہ تو غریب آدمی، دونوں جہان کی دولت کہاں سے لائے گا، دونوں جہان کی دولت کہاں سے لائے گا، اس قسم کا تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، اس لیے رخصتی ہو جائے بچی کی، قسم ٹوٹ جائے گی، دونوں جہان کی دولت دے نہیں سکے گا، قسم کا کفارہ دے دینا. مگر یہ چاہتا نہیں تھا کہ قسم ٹوٹے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے یہ جاتا رہا مفتیوں کے پاس، علماء کے پاس، بالآخر یہ گیا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے پاس، بہت بڑے عالم محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی. اپنی زندگی کھپا دی حصول علم میں اور علم کو آگے پہنچانے میں. یہاں پر میرے بھائیوں میں اتنا عرض کر دوں کہ علماء کے بارے میں دل دماغ میں برے خیالات مت آنے دو، یہ میں آپ کی سلامتی کے لیے عرض کر رہا ہوں، علماء کی سلامتی کے لیے نہیں. شیطان ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اس میں سے ایک کام یہ کرتا ہے کہ ہمارے دل دماغ میں مجموعی حیثیت سے علماء کے بارے میں یا کسی ایک خاص عالم کے بارے میں دل دماغ میں زہر ڈالتا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے کہ جو شخص اس کا وکٹیم ہوتا ہے، جو شخص اس میں ملوث اور مبتلا ہوتا ہے، وہ روحانی موت مر جاتا ہے. ایسے شخص کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. یہ جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں اور ان کے بعد پھر بڑے بڑے علماء ہمارے زمانے تک، شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی، اور ابھی حیات ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور ایسے اور بھی بہت سارے علماء، انہوں نے امت کی صحیح رہنمائی ہو اور امت کو یہ پتا چلتا رہے کہ مجھے کس مرحلے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، صرف اس لیے کہ امت کو پتا چلتا رہے کہ کس مرحلے پر مجھے میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہماری مسجد میں، مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، لوگ عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے تک ان کو لے آتے ہیں، ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، انہیں کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے، عزتوں کے ساتھ واپس لے جایا جاتا ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بڑی عیش والی زندگی ہوگی ان کی. یہ علماء کیسی زندگی گزارتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہنے سے معلوم ہوگا آپ کو. یہ کہنا بہت آسان ہے میرے بھائیوں کہ علماء کیا کرتے ہیں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ علماء نے امت کے لیے کیا کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جب ہم حدیث کی کتاب دیکھتے ہیں جس میں تقریباً 6000 حدیثیں ہیں، ہمارے انڈیا اور پاکستانی اور بنگلہ دیش کا نسخہ 2 جلدوں میں ہے، اسے کوئی اٹھا کر کے دکھائے کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ ہے پوری زندگی کا، تو ہم کیا کہیں گے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا امت کے لیے؟ بس یہ 6000 حدیثوں کا ایک مجموعہ انہوں نے کمپائل کر کے امت کو دے دیا. یہ کام کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. کیا قربانی, کیا مجاہدہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی حفاظت کے لیے جو مجاہدہ کیا ہے, جو قربانی دی ہے, ایک دن کا ان کا مجاہدہ اور ایک دن کی ان کی قربانی, ہم سب کی زندگیاں مل کر کے ہماری زندگیوں میں جتنے مجاہدے اور جتنی قربانیاں ہی مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ میں جذباتی رنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. یہ علماء ہمارے محسن ہیں, محسن, کوئی بڑا محسن کوئی چھوٹا محسن, مگر ہے سب محسن ہمارے. ان کو محسن مانو میرے بھائیو, شیطان کی چال میں مت آؤ. غیر مسلموں کے سازش کے شکار مت بنو, غیر مسلم کی سازشوں کے شکار مت بنو. یہ غیر مسلم ہمیں موجودہ دور کے علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلسلہ چل رہا ہے, جو چین چل رہی ہے, اس سلسلے کی آخری کڑی اور اس سلسلے کی آخری لنک, اس چین کی آخری لنک ہمارے زمانے کے علماء ہے. جو ان علماء سے کٹ گیا وہ چین سے کٹ گیا. اس سازش کو سمجھو. اسی لیے علماء کے خلاف ذہن بنایا جاتا ہے, اسی لیے مدارس کے خلاف ذہن بنایا جاتا ہے جہاں علماء تیار ہوتے ہیں. اور کامیابی اس حد تک ہوئی کہ اسلامی ملکوں میں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ فساد, جو کچھ قتل و غارت اور جو کچھ ٹرموئل ہمیں ہمارے ملک میں نظر آتا ہے, اس کی ذمہ داری یہ مولوی حضرات ہیں. نہ ہوتے مولوی نہ ہوتا یہ فساد. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے. نہ ہوتے مولوی نہ ہوتا فساد. میرے بھائیو, جس دن یہ مولوی باقی نہیں رہے گا, اس دن نہ میں باقی رہوں گا نہ تو باقی رہے گا. اس لیے کہ یہ دنیا قائم ہی ہے علم کی وجہ سے. علم جس دن ختم, اللہ کی معرفت ختم, اس لیے کہ اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت علم سے آتی ہے. علم ختم, اللہ کی معرفت ختم, اللہ کی پہچان ختم, اور اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان ختم تو اللہ اللہ کہنے والا ختم, اور اللہ اللہ کہنے والا ختم تو قیامت آ جائے گی. ان مدارس کے وجود کو, ان علماء کے وجود کو غنیمت سمجھو. ایک مفتی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ایک ہی مدرسے میں بیٹھا رہتا ہے, ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کتابوں کو کھنگالتا رہتا ہے, فتاوا لکھتا رہتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی قربانی نہیں, اس کی زندگی میں کوئی مجاہدہ نہیں. یہ کیا کر رہا ہے, اس نے کیا دیا امت کے لیے؟ کبھی کبھی میرے بھائیو, امت کے کسی ایک فرد کو, امت کے کسی ایک فرد کو اس کی زندگی کے کسی مرحلے پر آگے جو قدم اسے اٹھانا چاہیے وہ اس رخ پہ اٹھانا چاہیے, اس رخ پہ, اس رخ پہ, اس رخ پہ. اسے صرف ایک فرد کو بتلانے کے لیے مفتی کو کئی ہزار صفحے دیکھنے پڑتے ہیں, اسے کئی کئی گھنٹے صرف کرنے پڑتے ہیں کہ یہ میرے پاس سوال آیا ہے اس کا میں جواب کیا دوں. لوئر کے پاس جاتے ہیں فیس دیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں فیس دیتے ہیں, آرکیٹیکٹ کو بلاتے ہیں فیس دیتے ہیں. یہی ایک پروفیشنل کی جماعت ہے جو مفت میں کام کرتی ہے, مفت میں کام کرتی ہے, مفت میں فتوا. اور ان کی محنت کے مقابلے میں جو معاوضہ ان کو ملتا ہے مدرسے کی طرف سے, وہ کچھ نہیں, وہ مجبوری کی درجے میں لیتے ہیں. اگر ان کو بیوی بچوں کو پالنا نہ ہوتا, اگر ان کو بھوک نہ لگتی, ان کو پیاس نہ لگتی, ان کو لباس کی ضرورت نہ پڑتی, تو وہ تنخواہ بھی نہ لیتے. اور مجبوری کے درجے میں لیتے ہیں، اس لیے کہ صبح سے شام دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، فیکٹری میں جا نہیں سکتے، تو بیوی بچوں کو تو پالنا ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، پورا بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش حضرت کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے، بلکہ دنیا کے بہت سارے خطوں کو آزادی کا شعور نہ ملتا اگر شیخ الہند دنیا میں نہ آتا. استعماری طاقتوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کر رکھا تھا، ہر جگہ پر جو آزادی کی لہر دوڑی اس میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ جو آپ کے تلمیذ رشید ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے استاد کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیا، ان کو شیخ الہند کہہ دیا، وہ تو شیخ العالم تھے. مشہور زمانہ، اور جب کسی مدرسے کے اندر کوئی مشہور آدمی ہوتا ہے لوگ اس سے منسلک ہوتے ہیں، لوگ اس سے تعلق پیدا کرتے ہیں، تو پھر جس مدرسے میں وہ ہوتا ہے اس مدرسے میں چندہ بھی دیتے ہیں. تو حضرت پورے عالم میں مشہور، پوری دنیا میں مشہور، تو حضرت کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند میں چندہ بھی بہت آتا تھا. حضرت ایک سبب تھے. بڑھاپے میں شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے، اور طے ہو گیا کہ اتنے روپیے سے اب حضرت کی تنخواہ اتنے روپیے ہوگی، اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن تحریر میں حضرت تک پہنچایا گیا کہ فلاں مہینے سے آپ کی تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے. اس لیے کہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں یہاں بھی بینیفٹس بڑھاتے ہیں، بڑھاپے میں ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، دوا دارو خاص قسم کی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، بڑھاپا ہے حضرت کا، اور پھر دارالعلوم دیوبند میں جو کچھ رونق نظر آ رہی ہے اس میں حضرت کا بہت بڑا حصہ ہے. ان کو اگر دو چار روپیے زیادہ تنخواہ دے دی تو کیا حرج ہے. حضرت کو نوٹیفیکیشن ملا، بڑے تھے حضرت دارالعلوم دیوبند میں، شورا کی طرف سے جب حضرت کو خط ملا تو حضرت نے ناراض ہو کر شورا پر ایک خط لکھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمہارے اس فیصلے سے مجھے قلق ہوا اور مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے کہ پہلے صحت کے زمانے میں اور جوانی کے زمانے میں جس قوت کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ میں سبق پڑھا سکتا تھا، اب بڑھاپے میں اس قوت اور اس محنت سے پڑھا نہیں سکتا، اور پہلے میرے پاس لیسنز بھی زیادہ ہوتے تھے، اب بڑھاپے کی وجہ سے کم ہو گئے ہیں. تو شورا کو تو میری تنخواہ کم کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ زیادہ. ناراضگی کا اظہار کیا حضرت نے. یہ ذہن سے میرے بھائیوں نکال دو کہ علماء پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، علماء تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں. ایک شخص 24 گھنٹے ایک ادارہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص 5 وقت کی نمازیں مسجد میں پڑھا رہا ہے، وہ فیکٹری میں نہیں جا سکتا، کسی اور جگہ کام کے لیے نہیں جا سکتا، تو اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اسے کچھ تو لینا پڑے گا. بلکہ قوم کو اور مسجد والوں کو اسے اپنی سعادت سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک صاحب علم اور ایک دین کے خادم کی خدمت کر رہے ہیں. مگر نہیں نہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اہل علم کی راحت کو دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اہل علم کی عزت کو دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اہل علم کی ترقی کو دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہو کیا گیا ہے امت کو میرے بھائیوں، ہو کیا گیا ہے. وہ طبقہ جو قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، وہ طبقہ جو حدیثوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ طبقہ جو علم شریعت کی حفاظت کر رہا ہے، وہ طبقہ جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے، وہ طبقہ جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس طبقے سے ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے، ہم کیوں ناراض ہیں اس طبقے سے. دن میں پانچ مرتبہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری لے کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے. آسان کام ہے. حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی سید الطائفہ چشم فلک میں ایسے اولیاء بہت کم دیکھے ہوں گے, بہت اونچی شخصیت. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دو ذمہ داری جب کوئی لے لیتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. کون سی ذمہ داری؟ کہا کہ ایک تو کھلانے کی ذمہ داری, کوئی مجھے یہ کہے کہ کل دوپہر آپ کی ہماری طرف سے دعوت ہے کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ چاول تلاش کرو, گوشت تلاش کرو, دال تلاش کرو, اسے صاف کرو, برتن تلاش کرو, چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کو تلاش کرو, چولہا جلاؤ, اتنی لمبی چوڑی جھنجھٹ سے فراغت ہو جاتی ہے. اور کہا کہ دوسری ذمہ داری, کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ نماز آپ میرے پیچھے پڑھیے میں پڑھا دوں گا, کہا بہت خوش ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ اب اللہ کے یہاں یہ ذمہ دار ہو گیا. یہ ہماری طرف سے کتنی بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہماری نمازوں کے ذمہ دار بنتے ہیں. اگر ان کی نماز میں ذرا خلل واقع ہو گیا تو پیچھے جو 500 آدمی کھڑے ہیں ان سب کی نماز کا جواب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. اتنی بڑی ذمہ داری کے بدلے میں ہم 150 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ دے کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ہمارے امام صاحب کے اوپر. پیسے کے لیے اگر یہ کوئی کام کرتا میرے بھائیوں تو کوئی امامت نہ کرتا. پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ دین کی خدمت سمجھ کر کر رہے ہیں, یہ اسے اپنی سعادت سمجھ کر کر رہے ہیں, آخرت میں کچھ پانے کی نیت سے کر رہے ہیں کہ میں اگر امت کی خاطر یہ قربانی دوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا. محبت رکھو دل میں, علماء کی محبت, علم کی محبت, علماء کی محبت. جن کے دلوں میں علماء کی محبت نہیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں علم سے محبت ہے وہ سچے نہیں. جن کے دلوں میں علماء کا احترام نہیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں علم کا احترام ہے یہ سچے نہیں. نہ علم سے اگر محبت ہوتی تو علم والوں سے ضرور محبت ہوتی. علم سے محبت ہوتا, علم کا احترام ہوتا تو علم والوں کا ضرور احترام ہوتا. اس لیے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اور جس چیز کا احترام ہوتا ہے اس سے جو چیز بھی کنیکٹ ہو جاتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کا احترام ہو جاتا ہے. لیلا کی گلی میں مجنو جا نہیں سکتا تھا تو وہ لیلا کی گلی کی زیارت کرتا رہتا تھا, گلی کے کنارے پہ کھڑا رہتا تھا, ممنوع تھا, ممانعت کے, خبردار اگر ادھر آیا تو کھڑا رہتا تھا اور گلی کو دیکھتا رہتا تھا. اور اس گلی سے اگر کوئی کتا گزر کر آتا تھا تو اسے لپٹ جاتا تھا. کسی نے کہا کہ کتے سے لپٹتا ہے مجنو, ایک قیس لپٹتا ہے کتے سے. کہا یہ مت دیکھو کہ یہ کتا ہے, یہ دیکھو کہ کس گلی سے گزر کے آیا ہے. اور کبھی موقع ملتا تھا اس گلی سے گزرنے کا تو چھپ چھپ کے گزر جاتا تھا اور دیواروں کو ہاتھ لگاتے لگاتے گزر جاتا تھا اور بوسے دیتے دیتے گزر جاتا تھا. اور پھر یہ شعر پڑھتا تھا, امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں اور مکانوں کو چومتا ہوں اور چھوتا ہوں, تم یہ مت سمجھو کہ مجھے ان مکانوں سے محبت ہے, میں ان مکانوں کو اس لیے چومتا ہوں کہ اس میں جو مکینہ بیٹھی ہوئی ہے اس سے مجھے محبت ہے, مگر ان مکانوں کی نسبت لیلا کی طرف ہو گئی اس لیے میری نظر میں یہ گھر بھی محبوب. علم سے ہمیں محبت ہوتی تو ہم علماء سے محبت کرتے ان کی اس نسبت کی وجہ سے. علم کا احترام اگر ہمارے دلوں میں ہوتا تو ہم علماء کا احترام کرتے, علم کا احترام ہوتا تو علم کے مراکز مدارس کو ہم احترام کی نظر سے دیکھتے. ٹھنڈے دل سے میرے بھائیو میری ان گزارشات پر غور کریں, ٹھنڈے دل سے, ٹھنڈے دل سے. اس قسم کی باتیں بعض لوگوں کو تو بہت کڑوی لگتی ہے, بہت کڑوی لگتی ہے, بہت کڑوی لگتی ہے. تو کبھی کبھی علاج کے لیے کڑوی دوا پینی پڑتی ہے. جس کو کڑوی لگے اسے سمجھنا چاہیے کہ مجھے علماء سے محبت نہیں ہے, اور جسے یہ باتیں اچھی لگ رہی ہے اسے خوش ہونا چاہیے کہ مجھے علماء سے محبت ہے. یہ جگہ تان و تشنی کی نہیں ہوتی, یہ جگہ کسی پر انگلی اٹھانے کی نہیں ہوتی, کسی کی دل آزاری کے لیے منبر نہیں ہوتا. یہاں بیٹھ کر کوئی کسی کی دل آزاری کی بات کرے, کسی کو تانا دے, کسی پر حملہ کرے, نہ یہ جگہ, یہاں بیٹھ کر ایسا گناہ, اللہ بچائے اللہ بچائے. میں بہت ہی درد دل سے میرے بھائیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیماری ایمان کو لے جانے والی ہے. یہ بیماری ایمان سے محروم ہو سکتا ہے ایسا شخص جو اپنے دل میں علماء سے بغض رکھتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے. ایسے لوگ جو سند کی حیثیت رکھتے ہیں امت کے لیے کہ علماء کی غیبت کرنے سے پہلے سوچو, اس لیے کہ علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, ولا یکتب بعضکم بعضا, تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیوں, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کسی کی غیبت کرنا اس کے گوشت کھانے کے برابر ہے کہ وہ مردہ ہے اور اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے. تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ علماء کا گوشت مت کھاؤ, بہت زہریلا. کس کے لیے زہریلا؟ روحانیت کے لیے, ایمان کے لیے, آخرت کے لیے. جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں, میں یہ باتیں علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات. وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے بڑے اونچے درجے والے ہیں. قرآن جب کہتا ہے تو میں ان کے لیے آپ سے بھیک کیوں مانگوں کہ ان کا آپ احترام کرو؟ میں کیوں بھیک مانگوں؟ جن کا خود احترام کا اعلان قرآن میں ہوا ہے, میں کیوں بھیک مانگوں آپ لوگوں سے؟ آپ حضرات کے پاس علماء کو دینے کے لیے ہے ہی کیا کہ آپ سے بھیک مانگی جائے؟ میں آپ سے آپ کی ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگ رہا ہوں, آپ کی ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ اپنے ایمانوں کو بچاؤ, اپنے ایمانوں کو بچاؤ, زبانیں گندی مت کرو علماء کے بارے میں. یہ غیروں کی سازش ہے جس کے ہم شکار ہو رہے ہیں. علماء سے کٹے تو دین سے کٹے میرے بھائیوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دیندار ہوتے ہیں, ان کی شکل و صورت دینداروں والی, اور کام ان کا ایک ہی ہوتا ہے, علماء کی مخالفت, علماء کی تنقید. توبہ کرو اس گناہ سے میرے بھائیوں, توبہ کرو, توبہ کرو. علماء کے بہت احسانات ہیں ہم پر, بہت احسانات. امام محمد رحمہ اللہ تعالی, محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تین جو بڑے شاگرد تھے ان میں سے ایک, امام ابو یوسف, امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ تعالی, بہت بڑے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالی شانہ نے علم اور عمل کی ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی بچپن سے کہ جب ان کے والد لے کر آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ میرا محمد عالم بننا چاہتا ہے, فقی بننا چاہتا ہے, آپ اسے اپنے مدرسے میں داخلہ دیجئے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ محمد حافظ ہو؟ کہا کہ نہیں حضرت. کہا میرے یہاں داخلے کی شرط ہے کہ حافظ ہونا ضروری ہے, جاؤ بیٹا ابھی تو تم نو عمر ہو, جاؤ جا کر کے حفظ کر لو اور حفظ کر کے آنا, داخلہ دے دوں گا. ایک ہفتے کے بعد باپ بیٹے پھر آئے, کہا داخلہ دو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی گزشتہ ہفتے بھی تم آئے تھے, میں نے تمہیں بتایا تھا کہ قرآن یاد کر لو, قرآن یاد ہو جائے گا داخلہ دے دوں گا. باپ نے کہا کہ میرا بیٹا ایک ہفتے میں پورا قرآن یاد کر چکا ہے. یہ امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی. اور عمل میں کتنا اونچا مقام، عمل میں کہ داخلہ ہو گیا، داخلہ ہو گیا اور درس میں آنے جانے لگے، ابھی چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی. یہ جن کے ہم نام لیتے ہیں میرے بھائیو، علم میں بھی بہت اونچے تھے اور عمل میں بھی بہت اونچے تھے. علم میں اتنے اونچے تھے کہ اگر ہم ان کا مقام دیکھنے جائیں تو ٹوپی گر جائے، اور عمل اور تقوی میں اتنے اونچے تھے کہ اگر ہم ان کا مقام دیکھنے جائیں تو ٹوپی گر جائے. یہ پورا سلسلہ، پورا سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے لے کر ہمارے اکابرین تک، آج کے زمانے کے ہمارے اکابرین تک، علم میں بھی بہت اونچے، عمل میں بھی بہت اونچے. علم اور عمل دونوں کے جامع. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن مسئلہ بیان کیا کہ ایک بچہ نابالغ ہونے کی حالت میں عشاء پڑھے بغیر سو جائے رات کو، تو نابالغ پر تو نماز فرض نہیں ہے، تو کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے نابالغ، مگر 7 سال کی عمر سے اسے ترغیب دینی چاہیے، 10 سال کی عمر سے ذرا تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے تاکہ بالغ ہونے تک میں عادت پڑ جائے. اگر بالغ ہونے تک میں بالکل چھٹی پر رہے گا تو اچانک 5 وقت تک ہی نمازیں پڑھنا مشکل ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس میں طلبہ کو پڑھاتے ہوئے مسئلہ بیان کیا کہ اگر ایک شخص نابالغ ہے، ایک بچہ نابالغ ہے، اور نابالغ ہونے کی حالت میں عشاء پڑھے بغیر سو جائے، اور رات کو صبح صادق سے پہلے پہلے احتلام ہو جائے عشاء کے وقت میں، تو اس کے ذمے اس رات کی عشاء کی نماز باقی رہتی ہے، اس لیے کہ عشاء کے وقت میں بالغ ہوا ہے. جب بالغ ہوا اس وقت عشاء کا وقت باقی تھا، اسے غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کرنی چاہیے تھی، اب یہ مکلف ہو گیا. تو اگر کوئی شخص بالغ ہونے والی رات میں عشاء کی نماز نہ پڑھے تو اسے قضا کرنی چاہیے. بس یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا، دیکھا کہ ایک شخص مجلس سے اٹھا تو استاد کی نظر ہوتی ہے مجلس پر پوری، تو دیکھا کہ محمد ابن حسن ہے، وہ چلے گئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے. مجلس سے چلے گئے، 10-15 منٹ کے بعد واپس آئے اور بیٹھ گئے. جب درس سے فارغ ہوئے تو کسی سے کہا کہ محمد کو بلاؤ. محمد، مجلس درس میں تم چلے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ حضرت، جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا وہ مجھے رات کو بھیج آیا تھا، رات کو سویا تو نابالغ تھا، مغرب کی نماز پڑھ کر سویا، لیٹا ہوا تھا، نیند آ گئی، نیند آ گئی، احتلام ہوا، اٹھ کر کے غسل وسل کیا، سو گیا، پھر یا فجر سے پہلے غسل کیا، ذہن اس مسئلے کی طرف گیا نہیں، اس لیے کہ مسئلہ جانتا نہیں تھا کہ عشاء کے وقت میں تو میں نابالغ تھا، رات کو جب نماز مسجد میں ہوئی عشاء کی تو مجھے ایسا خیال تھا کہ میرے ذمے نہیں ہے. جب آپ نے مسئلہ بیان کیا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اٹھتا ہوں تو سبق جاتا ہے، اور سبق میں بیٹھتا ہوں نماز رہ جاتی ہے، اور سبق ختم ہونے سے پہلے ہی اگر موت آ جاتی ہے تو نماز کا حساب دینا پڑے گا. تو کہا کہ اٹھ گیا، جا کر کے نماز پڑھ کر کے پھر میں واپس آیا، اس لیے کہ معمول میری زندگی کا یہ ہے، معمول میری زندگی کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی علم مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس پر فوراً عمل کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، اہتمام سے ہماری مجلس میں آیا کرو، تمہاری بڑی شان ہوگی، بڑی شان ہوگی تمہاری. تو کتنی بڑی شان ہوئی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی. آج ہم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فخر کرتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فخر کرتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نکلتے تھے گھر سے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے. یتیم تھے، ماں کہتی تھی کہ بیٹا کام پر جاؤ، یہ جاتے تھے اور امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے اور واپس خالی ہاتھ آتے تھے گھر، خالی ہاتھ آتے تھے اور کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیتے تھے، ایسا بہانہ جس میں جھوٹ نہ ہو. طبیعت میں نیکی تو بچپن سے ہوتی ہے ایسے لوگوں میں. ایک دن ماں انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ جاتا کہاں ہے، تلاش کرتے کرتے پہنچ گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پڑھ رہے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس کا اتنا اہتمام کیا اتنا اہتمام کیا اتنا اہتمام کیا کہ زندگی میں کبھی بھی فجر کی نماز میں نے میرے محلے کی مسجد میں نہیں پڑھی. سردی ہو گرمی ہو بارش ہو عید ہو, فجر کی نماز میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پڑھی اس ڈر سے کہ شاید فجر کی نماز کے فوراً بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے پر کوئی گفتگو فرمائے اور وہ علم مجھ سے چھوٹ جائے. اور بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ, کوئی داخل ہوا مجلس درس میں اور کان میں امام ابو یوسف سے کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. درس چل رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اٹھتے ہیں تو درس جاتا ہے, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ دو گھنٹے کے بعد آ رہا ہوں تو سنت کے خلاف. آج ہمارے یہاں تو پاکستان کوئی گیا ہوا ہوتا ہے اس کا بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ ابھی ریزرویشن کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیٹے کے یہاں جنازے میں شریک ہو جانے سے کیا ہو جائے گا, بیٹے کے یہاں جنازے میں شریک ہو جانے سے کیا ہو جائے گا؟ ایک طرف بیٹے کا انتظار, دوسری طرف اللہ کی رحمت کا انتظار. میت کو بیٹے کی تھوڑی ملاقات صحبت کے لیے کہ بیٹا آ کر کے دیکھ لے اور اسے دل کی تسکین مل جائے کہ میں میرے باپ کے جنازے میں شریک رہا, اللہ کی رحمت سے دور رکھ رہے ہیں, اللہ کی جنت سے دور رکھ رہے ہیں, کر دو اللہ کے حوالے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جوان ہے اور جگر کا ٹکڑا انتقال کر جاتا ہے. اب یہ علم کا کتنا شوق اور عمل کا کتنا شوق. بہت آسان ہے ہمارے لیے میرے بھائیو یہ کہنا کہ علماء کیا چیز ہے, علماء کیا کرتے ہیں, کیا کیا ہے امت کے لیے. یہ علماء نے کیا ہے, علم اور عمل دونوں کو جمع کیا ہے. ایک طرف علم کہ اگر اٹھا یہاں سے تو امام صاحب کا علم مجھ سے فوت ہو جائے گا, اور اگر کہتا ہوں کہ دو گھنٹے کے بعد آ رہا ہوں تو سنت کے خلاف. کہا کہ تجہیز و تکفین کر کے میرے بیٹے کو دفن کر دو, میں اس وقت اس علم کی مجلس سے نہیں اٹھ سکتا. اس شوق سے پڑھا امام محمد نے انہوں نے, اسی لیے یہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ہارون رشید کی مجلس میں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے قاضی ہو گئے تھے, چیف جسٹس, اور ایک خاص قسم کی کھانے کی چیز آئی جو خلیفہ کے لیے بھی کبھی کبھی بنائی جاتی تھی, خاص قسم کی چیز وہ پیش کی گئی خلیفہ کے سامنے. اور قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے تخت کے جانب میں بیٹھے ہوئے تھے تو خادم سے کہا کہ پہلے قاضی صاحب کو دیجیے, پہلے قاضی صاحب کو دیجیے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیز لی اپنے ہاتھ میں اور مسکرائے. تو ہارون الرشید نے کہا کہ اب اس کو کھائیے بعد میں, یہ آپ کی مسکراہٹ بہت بامانہ ہے, کوئی خاص راز ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرائے. تو کہا کہ ہاں ہاں ایک خاص بات ہے برسوں پہلے کی, وہ یاد آ گئی اس لیے مسکرا رہا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں چھپ چھپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا, میری ماں کو پتا نہیں چلتا تھا. ایک دن آئی تلاش کرتے کرتے اور دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو بہت ڈانٹا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, بہت ڈانٹا, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا, کوئی ہمارا بچہ کسی عالم کی بس اٹھنے بیٹھنے لگ جاوے اور گھر میں آ کر اگر ماں باپ کو کہنا شروع کرے کہ امی نماز پڑھا کرو, ابا نماز پڑھا کرو, تو لوگ کہتے ہیں کہ بگڑ گیا ہے, بگڑ گیا ہے بچہ. ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ ذرا اٹھنا بیٹھنا شروع کرے تو کہ بچہ بگڑ رہا ہے. دین اچھا ہے, دین اچھا ہے, مگر ایکسٹریم نہیں بیٹا, ذرا آہستہ آہستہ, سلولی 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 سلولی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کس پستی میں ہم اتر گئے میرے بھائی, امت کس پستی میں اتر گئی. پھر ہم ہائے واویلا کرتے ہیں, کہ فلاں ملک ہمارے خلاف یوں کر رہا ہے اور فلاں جگہ پر ہم پہ یوں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے ذمہ دار ہم خود ہیں، مسلمان خود ہیں ہم ذمہ دار. ہم اللہ سے کٹے، اللہ نے مخلوق کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور جب ہم اللہ سے جڑے ہوئے تھے اللہ نے ہمیں مخلوق پہ مسلط کر رکھا تھا. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفیں کج، صفیں کج، بھائی بھائی کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. سگا بھائی، سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی ترقی سے خوش نہیں رہ سکتا. مسجدیں چھوٹی چھوٹی، مسلی 80, 100, 150، مگر دو دو چار چار پارٹیوں میں ہر مسجد تقسیم. خاندانوں کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر، دینی جماعتوں کی بنیاد پر، دینی خدمتوں کی بنیاد پر. کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ سوچو میرے بھائیوں، یہ کڑوی حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کو سمجھ کر، انہیں قبول کر کے، ان کے بارے میں اگر ہم کچھ کریں گے تو اللہ کی نصرت کے دروازے کھلیں گے. اللہ کی نصرت کے دروازے ہم نے بند کیے ہیں. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، ایمان والی فضا، یقین والی فضا، معرفت والی فضا، اللہ کے تعلق والی فضا، اخلاق والی فضا، فکر آخرت والی فضا، سچائی والی فضا، امانت داری والی فضا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. قصوروار نہ امریکہ ہے، نہ رشیا ہے، نہ انڈیا ہے، نہ دوسرا کوئی ملک ہے. قصوروار ہم، ہم قصوروار، ہم قصوروار، ہم اللہ سے کٹے، اللہ نے مخلوق کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور ہمارے آبا و اجداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں مخلوق پہ مسلط کر دیا. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفیں کج، دل پریشان، دل پریشان ہی رہے گا دل، اس لیے کہ دولت کی بھوک مٹتی ہی نہیں، لالچ ختم ہی نہیں ہوتی. ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد اور جیلسی تو دل پریشان، اور جب دل پریشان ہوگا تو نہ ذکر میں دھیان، نہ سجدے میں دھیان، نہ دعوت میں دھیان، نہ تزکیہ میں دھیان، نہ سلوک میں دھیان. صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، سجدہ بے ذوق، سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. گلے لگتے ہیں عید کے دن، عید کے دن گلے لگتے ہیں، سینہ سینے سے لگتا ہے مگر دل دل سے نہیں لگتا، بس سینہ ہی لگتا ہے، سینہ ہی. بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. عید کے دن بھی دل دل سے نہ ملے، وہ عید کس کام کی؟ ان کا تعلق اللہ سے تھا، ان کا تعلق اللہ سے تھا. اس لیے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. اور ہمارا حال برا ہو گیا، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں. اے انور، علامہ انور صابری حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں سے تھے اور بڑے شاعر تھے، وہ کہتے ہیں تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں. اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. کھوکھلا اندر، ہمارا کھوکھلا اندر. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اندر سے خالی ہوتی ہے وہ آواز بہت کرتی ہے. مسجدیں ان کی کچی تھی مگر ایمان ان کا پکا، اخلاق ان کے پکے، اللہ سے تعلق ان کا پکا، اور مسجدیں ہماری پکی مگر باقی ساری چیزیں کچی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہا تھا، ہارون الرشید نے کہا کہ کوئی خاص بات؟ کہا کہ ہاں خاص بات ہے، چھپ چھپ کے علم حاصل کرتا تھا. ماں ایک دن پہنچ گئی اور بہت ڈانٹا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو. ڈانٹتے تو پیر صاحب ہی کو ہے، استاد جی ہی کو ہے، تبلیغ جماعت والوں ہی کو ہے. تھانہ بھون میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ، حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ. تو تھانہ بھون کے کچھ دو چار مالدار گھرانے کے بچوں نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو زندگی میں ذرا فرق آنے لگا. تو زندگی میں فرق آنے لگا تو وہ مالدار طبقے کے لوگ کہنے لگے کہ وہ پیر صاحب جو ہے ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تو حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ کو جب یہ خبر پہنچی تو حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی اعلان کیا، کہا کہ دیکھو بھائی، جسے سو مرتبہ اپنے بچوں کو بگاڑنا ہو وہی اپنے بچوں کو ہمارے پاس آنے دیں، اس لیے کہ ہم تو یہاں بگاڑنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں. اگر آپ اسے بگاڑنا سمجھتے ہیں تو اس بگاڑنے ہی کے لیے ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بچے آپ کے کسی عالم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو منسلک ہونے دو میرے بھائیوں، کسی شیخ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو رکھنے دو، اگر مسجد میں جاتے ہیں تو جانے دو، اگر دعوت و تبلیغ والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو رکھنے دو. حالت ایسی ہو جاتی ہے بچوں کی کہ پھر ماں باپ خود تبلیغ والوں کے پاس آ کر روتے ہیں کہ اسے جماعت میں لے جاؤ، علماء کے پاس آ کر بھیک مانگتے ہیں کہ بچے کو آپ اپنے پاس ہی رکھیے. اب چڑیا چگ گئی کھیت. بہت بولی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سنتے رہے سنتے رہے، اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ بولے جب وہ خاموش ہوئی، کہا کہ بڑھیا، تجھے تیرے بیٹے کے فیوچر کی فکر ہے، تجھے تیرے بیٹے کے فیوچر کی فکر ہے، میں یہاں بیٹھ کر وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا اپنے وقت کے بادشاہ کے پڑوس میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور بادشاہ کے لیے فالودج لایا جائے گا، یہ خاص قسم کا فالودج لایا جائے گا، اور تیرے بیٹے کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ بادشاہ کہے گا کہ پہلے ان کو دو بعد میں مجھے دو. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے استاد کی وہ بات مجھے یاد آ گئی. بہت کاوشیں ہیں ان کی میرے بھائیوں، بہت کوششیں ہیں ان علماء کی اور امت کے لیے. میں یہ کہہ رہا تھا امام محمد سے چلا تھا، علم عمل دونوں میں، امام ابو یوسف، امام محمد، امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، اور ہمارے زمانے کے مولانا احمد علی لاہوری، شیخ الحدیث مولانا زکریا، حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ اجمعین. فقر تھا گھر میں، فقر، مگر بولتے نہیں تھے. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے کم تھے، فاقہ ہوتا تھا گھر میں، فاقہ، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا مگر ایک اشارہ نہیں کرتے تھے. ایسے شاگرد تھے، ایسے جانثار لوگ تھے کہ جان قربان کر دیتے حضرت ابن نوری رحمت اللہ علیہ کے لیے, مگر نہ خاموش. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی, گھر میں فاقہ رہتا تھا فاقہ, مگر بولتے نہیں تھے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں عفت اور پاک دامنی اور لوگوں سے سوال کرنے سے پرہیز اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ بہت ویل آف ہے, ایسا لگتا ہے, اسی لیے کبھی احتیاج کا اظہار نہیں کرتے, کپڑے وپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہن کے آتے ہیں. یہ دین میرے بھائیوں علماء کی بہت قربانیوں سے محفوظ رہا ہے, علماء کی بہت قربانیوں سے محفوظ رہا ہے. یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ, علم عمل دونوں میں بہت بڑے. ایک غیر مسلم نے ان کی کتاب دیکھی, انٹلیکچوئل تھا وہ, ہوشیار تھا, اس نے کتاب دیکھی تو کتاب کی ترتیب اور کتاب میں جو قانون آپ نے بیان کیے تھے اس کو دیکھ کر اس کے دل میں اسلام اتر گیا, اور اس نے یہ کہا کہ چھوٹے محمد کا اگر علمی مقام یہ ہے تو بڑے محمد کا کیا مقام ہوگا. یہ پوری پوری راتیں جاگتے تھے, پوری پوری راتیں. کس کے لیے جاگتے تھے بھائی؟ اپنے لیے. ان کی زندگی کے لیے جن مسائل کی ضرورت تھی وہ تو ان کے پاس موجود تھے. پوری پوری راتیں جاگتے تھے اور ایسے ایسے مسائل امت کے لیے مستمد کر کے دنیا سے گئے کہ آج بھی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو مفتیان کرام رجوع کرتے ہیں ان کی کتابوں کی طرف. صدیوں پہلے وہ ہمارے لیے خدمت کر کے گئے. اور فقہ احناف کی ایک امتیازی شان ہے, فقہ احناف کی امتیازی شان ہے کہ فرضی سوالات قائم کرتے تھے, یعنی صرف کسی کے پوچھنے کی وجہ سے نہیں, فرضی سوالات کہ اگر ایسا ہو جائے تو, اور اگر ایسا سچویشن ہو تو, اور اگر ایسا ہو جائے تو, یعنی فرضی سوالات قائم کرتے تھے اور محنت کرتے تھے قرآن اور حدیث پر, اور مسائل کا استنباط کر کے کتابوں میں لکھتے تھے تاکہ بعد والوں کو اگر وہ مسئلہ پیش آ جائے تو ان کو ضرورت پڑنے پر کسی کا احتیاج نہ رہے. فرضی. ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں علماء کرام کی کہ کتنی محنت سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. کتابوں کے ساتھ ایسا لگاؤ ہوتا تھا, لگاؤ کہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی جو سب سے پہلے مدون حدیث ہیں, بہت بڑا نام حدیث میں, بخاری شریف میں جگہ جگہ پر سند میں نام آتا ہے, مسلم شریف میں جگہ جگہ پر سند میں نام آتا ہے, ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے آدمی, اللہ اکبر, بہت بڑے آدمی ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی, مگر تقویٰ کتنا تھا اور آخرت کی فکر کتنی تھی. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جب بڑھاپے میں پہنچے تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا, کسی ایسے رستے پر دفن کرنا جہاں سے لوگوں کا بہت زیادہ گزر ہو, سائیڈ پر, ایسے رستے کی سائیڈ پر, مین ہائی وے کی سائیڈ پر مجھے دفن کرنا جہاں لوگوں کا بہت زیادہ گزر ہو, اس لیے کہ میں تو اپنی آخرت کے لیے کچھ کر نہیں پایا ہوں, شاید کوئی گزرنے والا مسلمان میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے اور اللہ مجھے معاف فرما دے. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی سب سے پہلا شخص جس نے حدیثوں کو دفتر میں جمع کیا. نوٹس تو سب کے پاس تھی, حافظے میں یاد تھی, نوٹس بھی سب کے پاس اپنی اپنی تھی, مگر امت کے لیے دفتر میں کتابی شکل میں سب سے پہلا شخص جس نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حدیثوں کو جمع کیا, یہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ سن 99 ہجری میں. علمی شغف کتنا تھا, علمی شغف کتنا تھا. بیوی کو کس کو پیاری نہیں ہوتی, بیوی کس کو پیاری نہیں ہوتی. ایک مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت. علمی شغف اتنا زیادہ تھا کہ ان کی بیوی یہ کہتی تھی کہ آپ کی اگر کئی سوکنیں ہوتی, کئی سوکنیں, تو ان سوکنوں کو میں برداشت کر لیتا, مگر یہ آپ کی کتاب کو برداشت نہیں کر سکتی. سوکن سے کبھی تو آپ ناراض ہوتے اور میرے پاس آتے, سوکن سے کبھی تو آپ تنگ ہوتے, سوکن کبھی تو سوتی, سوکن کبھی تو اپنے میکے میں جاتی, یہ کتاب جب دیکھتی ہوں آپ کی گود میں اور میری طرف دیکھنے کی آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی. ایسے عاشق ہو گئے تھے, ان میں علم کی نہ بجھنے والی پیاس تھی اور نہ مٹنے والا شوق تھا. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ پوری پوری رات جاگتے تھے, تو کسی نے کہا کہ حضرت آرام بھی کر لیا کریں, بیمار ہو جائیں گے. تو کہا کہ پوری امت رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے اس خیال سے کہ ہمیں مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو محمد ابن حسن کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے, اگر محمد ابن حسن بھی سو گیا تو امت کی رہنمائی کون کرے گا. علماء کے میرے بھائیو ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں. میں ذرا مختصراً یہ بات کہنا چاہتا تھا مگر کچھ طویل ہو گئی, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مرض جو ہے امت میں بہت گہرا ہو گیا ہے, بہت گہرا, بہت بڑھ گیا ہے یہ مرض. عالم کو دیکھتے ہیں, حافظ کو دیکھتے ہیں, قاری کو دیکھتے ہیں, مفتی کو دیکھتے ہیں, تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایک جزو معطل امت کا, ایک بیکار چیز امت کی. انگلش میں کہیں گے گڈ فار نتھنگ, مولوی گڈ فار نتھنگ, بیکار عضو امت کا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس وہ صاحب پہنچے اپنا مسئلہ لے کر. دیکھو ہمیں بھی جب مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ علماء کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں. میں کبھی کبھی بیان میں کہا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ہم سے جتنی چاہے نفرت کریں, آپ ہم سے جتنی چاہے نفرت کریں, اس دنیا میں جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے آپ کو ملاقات کرنی پڑتی ہے. کان میں اذان کہنے کے لیے امام صاحب کو لے جاتے ہیں. آپ کو ہم سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو, اور جب آپ مریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے جو کچھ کہنا ہوگا وہ بھی ہم ہی کو کہنا پڑے گا, اس وقت بھی ہمیں ہی بلانے کے لیے آتے ہیں. اور آپ کے سارے دوست احباب جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ علماء کی تنقید کرتے ہیں وہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے, یہ مولوی ہی آپ کو غسل بھی دے گا, کفن بھی مولوی ہی پہنائے گا, آپ کے داڑھی کے اوپر اور آپ کے سر کے بالوں کے اوپر خوشبو بھی یہی لگائے گا, قبر میں اتارنے کے بعد یہی دعا کرے گا آپ کے لیے, اسال ثواب بھی یہی کرے گا, مسجد میں اعلان بھی یہی کرے گا. نہیں میرے بھائی, یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ چیز اچھی نہیں. تو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ علم اور عمل اتنا اونچا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی. کسی نے پوچھا کہ علم کے بارے میں آپ کے اندر کتنی لالچ اور کتنی تڑپ اور کتنی جستجو ہے, علم کے آپ کتنے حریص ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ علماء کیا کرتے ہیں, کتنی حریص ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ماں ہے, مثال دے کر سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے علم کی کتنی حرص ہے. امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا ایک ماں ہے, ایک مدت کے بعد اللہ اسے اولاد نصیب کرے, ایک ہی وہ نور نظر اور جگر کا ٹکڑا, اور اچانک اسے پتا چلے کہ میرا نور نظر اور جگر کا ٹکڑا گم ہو گیا ہے. کہا وہ گلیوں میں کیسی دیوانہ وار پھرے گی اپنے لخت جگر کو تلاش کرنے کے لیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ہر آن اور ہر گھڑی علم کی تلاش میں اسی طرح رہتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلی مرتبہ آپ کوئی علم کی نئی بات سنتے ہیں تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے, کتنی لذت آتی ہے؟ ہمیں بھی لذت آتی ہے علم کی کوئی نئی بات سن کر نا, ہمیں کہاں لذت آتی ہے, ان کو لذت آتی تھی لذت. امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لذات الافکار خیر من لذات الابکار, حدیث اور قرآن میں غور و فکر کر کے مسائل کے استنباط کرنے میں ہمیں جو لذت آتی ہے وہ کسی کنواری لڑکی سے اپنی خواہش کو پوری کرنے میں بھی ہمیں وہ لذت نہیں آتی. کتنی لذت آتی ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اتنی لذت آتی ہے, اتنی لذت آتی ہے, اتنی لذت آتی ہے, میرے کانوں کو سب سے پہلی مرتبہ کوئی نئی تفسیر سنتا ہوں, نئی حدیث سنتا ہوں, کوئی نیا مسئلہ سنتا ہوں, کوئی نئی بات سنتا ہوں, اتنی لذت آتی ہے کہ اس وقت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک میں کان ہی کان ہوتا تاکہ پورے جسم کو مزہ آ جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا منتخب کیا ہوگا علم کے لیے. تو وہ ان کے پاس گیا, سب نے کہا کہ قسم ٹوٹ جائے گی, کفارہ دے دینا, اس لیے کہ دونوں جہان کی دولت تو تیرے پاس ہے نہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا, کہا کہ حضرت قسم توڑنی نہیں ہے, اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, کوئی شکل ہے اس میں؟ ہم لوگ ایک مفتی کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس, دوسرے سے تیسرے کے پاس دنیا کے لیے جاتے ہیں, اور یہ لوگ ایک مفتی سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے کے پاس آخرت کی وجہ سے جاتے ہیں, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. آج کل ہم گنجائشوں کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ان کو بھی پوچھ لیا, چلو یہ آئے ان کو بھی پوچھ لیتے ہیں, ان کو بھی پوچھ لیتے ہیں, ان کو بھی پوچھ لیتے ہیں. میرا ایک ملک میں جانا ہوا, بالکل جوانی تھی میری, اور جب کوئی جوان ہوتا ہے تو چاہے علم والا ہو تجربہ کم ہی ہوتا ہے, مگر وہاں میرے میزبان جو تھے وہ اچھے تھے, تجربہ کار تھے, تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں آپ کو کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ جواب نہ دیجیے, جواب نہ دیجیے. میں نے کہا کیوں؟ لیکن میں یہاں کئی سالوں سے رہتا ہوں, آپ کو وہی مسئلہ پوچھیں گے یہاں کے لوگ جو آپ سے پہلے درجنوں بڑے بڑے اکابر کو پوچھ چکے ہیں. تو میں نے کہا مجھے پھر کیوں پوچھیں گے؟ بڑے بڑے اکابر کو جو مسائل پوچھ چکے ہیں وہی مسئلے مجھے کیوں پوچھیں گے؟ تو کہنے لگے کہ اکابر سے جو چیز سننا چاہتے تھے اب تک ان کو سننے کو نہیں ملی ہے, تو اس امید پر آپ سے پوچھیں گے کہ شاید یہ گنجائش دے جائے. اور وہ لوگ اس لیے بار بار پوچھتے تھے کہ نہیں بھائی کہیں میری قسم کی حفاظت ہو جائے, قسم کی حفاظت ہو جائے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی ایک راستہ ہے, شادی کو تھوڑی مؤخر کر لو, سمدھی سے بات کرو کہ بھائی شادی ایک سال کے بعد, ڈیڑھ سال کے بعد, دو سال کے بعد کرائیں گے, شادی مؤخر کر لو, اور اپنی بچی کو کسی اچھی عالمہ کے پاس یا کسی اچھے عالم کے پاس قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے بٹھاؤ, اسے تفسیر پڑھاؤ, اور جب یہ تفسیر پڑھ لے, قرآن کا علم اسے حاصل ہو جاوے, تو پھر رخصتی کی تاریخ مقرر کرو اور اس کے ہاتھ میں ایک قرآن دو ہدیے کے طور پر. تو قرآن کا تحفہ, قرآن کی ایک کاپی اور قرآن کا علم, تمہاری قسم پوری ہو گئی, دونوں جہان کی دولت تم نے دے دی, دونوں جہان کی دولت. امام عبد الوہاب الشعرانی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک استاد مقرر کیا اور کہا کہ بھائی پڑھاؤ ہمارے بچوں کو, ہمارے بچے کو پڑھایا اس نے, اور قرآن مجید سات منزلوں میں تقسیم ہے, جب اس بچے نے حفظاً ایک منزل ختم کی تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ استاد محترم کی خدمت میں 100 دینار پیش کیے, 100 دینار, 100 گولڈ کوئن, فورچون اس زمانے میں, 100 دینار پیش کی. بہت غور سے سنیے بات. اب وہ حافظ جی تھا بیچارہ, تو جب امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے 100 دینار پیش کیے تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ اتنا چھوٹا سا کام میں نے کیا کہ ابھی تو بچے کو ایک ہی منزل پڑھائی اور حضرت مجھے 100 دینار دے رہے ہیں, کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہیں حضرت. تو اس نے توازن کہا کہ حضرت میں نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے کہ آپ مجھے 100 دینار دے اس پر, یہ تو بہت بڑی رقم ہے. تو امام عبد الوہاب الشعرانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے بچے کا استاد بدل دو, استاد بدل دو, ایسا استاد ہمیں نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے قرآن کریم کی قدر و قیمت کیا ہے وہی معلوم نہیں ہے, کہ یہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ بچے کو ایک منزل حفظ کرانا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ 100 دینار اس پر دیے جائیں. میں نہیں چاہتا کہ ایسا حافظ میرے بچے کو پڑھائے جس کے دل میں قرآن کی اتنی قدر و قیمت نہ ہو. تو آج یہ جو بچے قرآن ختم کر رہے ہیں یہ بچے بھی اور اہل علم سب بہت ہی معزز ہے اللہ کی نظر میں، محترم ہے اللہ کی نظر میں. ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے وہ جانے، اور اس کی غلطی اللہ اس کا حساب لے گا، ہم محاذب نہیں ہیں. اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک آیت، ایک حرف کی جو قدر و قیمت ہے وہ پوری دنیا کی دولت مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حامل القرآن حامل رعیت الاسلام، قرآن کا جو حامل ہے، جو قرآن کو حفظاً یاد کرتا ہے، قرآن کو بار بار پڑھتا ہے، جو قرآن کے علوم حاصل کرتا ہے اور پھر قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، دوسروں کو عمل بھی کراتا ہے، یہ اسلام کا علم بردار ہے. علم بردار جب تک اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اس وقت تک لشکر لڑتا رہتا ہے، جب وہ جھنڈا گرتا ہے تو اس کی شکست سب کی شکست سمجھی جاتی ہے. اسلام کا علم بردار. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اکرمہ فقد اکرم اللہ، جس نے حامل قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی. آپ یہاں جو علماء ہیں، اس شہر کے علماء، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، آپ کے امام صاحب کی، یہاں پڑھانے والے مدرسین کی عزت کرتے ہیں، تو ان کے خاندان کی وجہ سے تو نہیں کرتے نا، اس لیے عزت کرتے ہیں کہ اس کے پاس علم دین ہے، یعنی اس کے پاس اللہ کا علم ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے. تو آپ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، گویا آپ نے اللہ ہی کا احترام کیا. ہمارا شاگرد اگر آپ کی ابوبکر مسجد میں آئے اور آپ سب بہت اکرام کرے اس کا کہ اچھا سلیم کے یہاں سے آپ آئے ہیں، آپ سلیم کے یہاں پڑھتے ہیں، اکرام آپ نے اس کا کیا، میرا نہیں کیا، میں تو وہاں بیٹھا ہوا ہوں لیسٹر میں. لیکن یہ طالب علم اگر کہ مجھے اگر یہ کہے گا کہ میں مسجد ابو بکر میں گیا تھا اور تیری نسبت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے میرا بہت بڑا اکرام کیا، تو مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں؟ میں یہی سمجھوں گا کہ یہ میرے شاگرد کا اکرام نہیں ہوا، یہ میرا انہوں نے اکرام کیا میری نسبت کی وجہ سے. تو اللہ تعالی شانہ کے علم کی وجہ سے ہم حافظ کا اکرام کرتے ہیں، ہم عالم کا اکرام کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا اکرام. ومن اہانہ، اور جو اس کی توہین کرتا ہے حامل قرآن کی، تو چونکہ علم اللہ کا ہے اس کے پاس، اس لیے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے. ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک نہر پر وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو پہلے سے وہاں ایک عام آدمی بھی وضو کر رہا تھا، تو نہر کا بہاؤ اس طرح چل رہا تھا اور وہ عام آدمی ادھر تھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور یوں کر کے ابھی ہاتھ ڈال ہی رہے تھے کہ اس عام آدمی نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور یہ وضو کر رہے ہیں. اٹھ گیا وہاں سے، اٹھ گیا اور اٹھ کر کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بعد بیٹھ گیا. انتقال ہو گیا اس کا، انتقال ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھئی کیا گزری، تو اس نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، بخش دیا مجھے، جنت میں داخل کر. کہا کیوں، کون سی نیکی اللہ کو تمہاری پسند آ گئی؟ تو کہا کہ ایک دن میں نہر پہ وضو کر رہا تھا، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آئے، وہ پانی جس طرف بہ رہا تھا اس طرف بیٹھے، تو میرے دل میں خیال ہی آیا کہ میں ایک عام آدمی اور میں بھی یہاں وضو کر رہا ہوں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی وضو کر رہے ہیں، میرے گندے شخص کا، ایک گنہگار شخص کا پانی بہتا ہوا جائے اور اتنا بڑا امام استعمال کرے، یہ زیب نہیں دیتا، یہ ادب کے خلاف ہے. اس لیے میں اٹھ کر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر بیٹھ گیا، اور دل میں یہ خیال آیا کہ اب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ والا پانی مجھے نصیب ہوگا، ایک عالم کا پانی مجھے نصیب ہوگا تو اللہ میری مغفرت فرما دیں گے. کہا اللہ نے کہا کہ تو نے ایک حامل علم کا احترام کیا تھا, اس کی برکت سے میں نے تیری مغفرت فرما دی. بس میرے بھائیوں, اپنے آپ کو علم دین سے وابستہ کرو, علم کی قدر دل میں پیدا کرو. علم بہت بڑی چیز, بہت بڑی چیز. یہ اللہ اسی کو دیتے ہیں جسے دینا چاہتے ہیں. حافظ ہر شخص نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی زندگی میں ایسا ایک شخص دیکھا ہے جس نے 29 پارے حفظ کر لیے, 29 پارے, ابھی بھی حیات ہے وہ, اور نمازیں ومازیں بھی اب تو پڑھتا ہے وہ, یعنی توبہ وغیرہ سب کر لی, ٹھیک ہو گیا. جوانی تھی وہ, حفظ کلاس میں جب تھا وہ, 29 پارے حفظ کر لیے, 29 پارے, اور 2-4 سال ذرا مستی کے رہے اس کی زندگی میں, اور مستی میں بھی کوئی شراب یا لڑکیاں یا کلب یا ایسی گندی چیزیں نہیں, بس سستی غفلت. اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی, لائن پہ آ گیا, مگر آج تک وہ 29 کے 29 ہی ہے. اور 30واں پارا آیا تھا تو یاد ہی ہوگا اسے. وہ آدھے پارے کی وجہ سے حافظ قرآن نہیں ہو سکتا. کسی کے گھر میں علم آتا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. اس لیے آج یہ بچے بھی ہم سب کی طرف سے قابل صد مبارکباد ہیں, ان کے ماں باپ بھی, ان کے خاندان بھی, ان کے اساتذہ بھی, اور پھر خاص طور پہ یہ سن کر کے بہت ہی مسرت ہوئی کہ ہماری مسجد ابو بکر میں کئی سالوں کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے, بلکہ شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہاں کے مکتب میں بچے حافظ ہو رہے ہیں. کہ اللہ نے کتنا ہمارے اوپر کرم فرمایا, کتنا کرم فرمایا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے, تو اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. ہم دین کے جس شعبے میں بھی ہوں, جس شعبے میں بھی ہوں, ہم کسی مدرسے میں ہوں, خانقاہ میں ہوں, ریلیف کام میں ہوں, دعوت و تبلیغ میں ہوں, جس کام میں بھی ہوں, انہماک کے ساتھ, دھن اور دھیان کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو. باقی سارے کاموں کو احترام کی نظر سے دیکھو, اس لیے کہ کس کا کام اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بن جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کسی شیخ الحدیث کا پوری زندگی بخاری شریف پڑھانا اسے کام میں نہ آئے, اور کسی گنہگار کی 2 رکعت اسے آخرت میں کام آ جائے, کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے ہم دیکھیں, ایک دوسرے کو سراہیں, ایک دوسرے کو گلے لگائیں کہ ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں بھی بہت اچھا ہے, اللہ آپ کو ترقی دے, آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. ہم سب ایک ہی گاڑی کے الگ الگ پرزے ہیں, یہ الگ الگ پرزے ہیں جو اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اگر یہ سارے پرزے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر ایک ہی کام میں لگ جائے تو گاڑی نہیں رہے گی. ٹائر کی بھی اپنی اہمیت ہے, اسٹیئرنگ کی اپنی اہمیت ہے. اب اسٹیئرنگ اگر یہ کہے کہ اصل تو میں ہوں, ٹائروں سے وہ تقاضا کرے کہ تم بھی میری طرح ہو جاؤ, ٹائر جو ہے وہ اسٹیئرنگ سے تقاضا کرے کہ میری طرح ہو جاؤ, انجن جو ہے وہ ان دونوں سے تقاضا کرے کہ ہماری طرح ہو جاؤ, نہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر ضرورت. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بغیر کسی ہمارے مشورے کے ہماری دینی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتے ہیں, تو کسی جگہ مسجد فاروق وجود میں آ جاتی ہے, کسی جگہ مسجد ابو بکر وجود میں آ جاتی ہے, کسی جگہ کوئی مکتب وجود میں آ جاتا ہے, کسی جگہ کوئی مدرسہ وجود میں آ جاتا ہے, کوئی شخص دعوت و تبلیغ میں لگ جاتا ہے, اس کے پیچھے 8-10 آدمی اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ الگ الگ کام جو ہو رہے ہیں یہ اللہ کروا رہا ہے دین کی حفاظت کے لیے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سب شہر والے سوچے, آپ بھی سوچے, بندلی والے بھی سوچے کہ آج آپ کے بچوں کی مکتب کی تعلیم کے لیے الگ الگ مسجد کے اندر فیسلٹی موجود ہے, مگر کیا بنلی والوں نے کبھی بیٹھ کر کے ایسا مشورہ کیا کہ یہ ایک مسجد ہمیں اب تک تو کافی تھی, اب ہمارے بچے بڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں دوسرا مکتب کا انتظام کرنا چاہیے, اب اور تو تیسرے کا, اب اور تو نہ. وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہا ہے, بچوں کی تعداد بڑھ رہا ہے, کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے, 4-5 ساتھی جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہمارے ایریا میں مسجد بنانا چاہتے ہیں. اور کبھی کبھی تو اللہ مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صرف ایک مولوی کے دل میں بات ڈالتا ہے, وہ کہیں سے کسی شہر میں منتقل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہاں مسجد بنانی ہے اور مکتب بنانا ہے. اللہ بھیجتا ہے, اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو سب ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھیں, اور جتنے بھی شعبے ہیں جتنے شعبے وہ سب علم کی فکر کریں. علم ہمارا بڑھنا چاہیے, علم میں جتنی ترقی ہوگی گمراہی سے اتنی ہی حفاظت ہوگی. علم میں ترقی ہو, ہم لوگ مکتب چھوڑنے کے بعد پھر علم کا خیال نہیں کرتے. علم میں ترقی ہونی چاہیے, علماء کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں ہم دھن اور دھیان کے ساتھ لگے رہیں, اس کام میں فرق نہیں آنا چاہیے. وہ کام جو مسجد چلاتے ہیں انہیں دھن دھیان کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے, جو مکتب چلاتے ہیں دھن دھیان کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے. کوئی ریلیف میں ہے وہ کام وہ کرتا رہے, دعوت و تبلیغ میں ہے وہ اپنا کام کرتے رہے, کوئی خانقاہ کا کام کر رہا ہے وہ کام اپنا کرتے رہے, کوئی دارالعلوم چلا رہا ہے وہ اپنا کام کرے, کوئی مسلم اسکول چلا رہا ہے وہ اپنا کام کرے. مگر ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں آدھ گھنٹہ, پون گھنٹہ, ایک گھنٹہ, بھائی ہفتے میں نہیں تو مہینے میں آدھ گھنٹہ, پون گھنٹہ, ایک گھنٹہ کسی عالم کے پاس جا کر علم حاصل کرنا چاہیے. علم بڑھے گا دین کی سمجھ بڑھے گی, دین کی سمجھ بڑھے گی دین ہماری زندگی میں بڑھے گا, اور ہم لوگوں کو بھی دین کی طرف افیکٹولی لا سکیں گے. دین علم بڑھنا چاہیے, اور دل کے اندر علم کی عظمت رکھو, دل کے اندر علماء کی عظمت رکھو. یہ انشاءاللہ علماء کی اور علم کی محبت جو ہے اس کی برکت سے آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد ضرور آپ کے گھر میں علم کو لے آئے گی, ضرور علم کو لے آئے گی آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد آپ کے گھر میں علم کو لے آئے گی. اور یہ علماء کی جو محبتیں ہیں, اہل علم کی جو محبتیں ہیں, انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کی ضمانت بنے گی, اور آخرت میں اللہ تعالی شانہ بہت رفعت عطا فرمائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شعر میں نے عرض کیا تھا اس کو سمجھا کر کے ختم کر دوں کہ حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ رضینا قسمت الجبار فینا, ہم اللہ کی تقسیم میں راضی ہو گئے. اور جو بھی اہل علم ہوتے ہیں, دیکھو دو چار بگڑے ہوئے پھل ہر باسکٹ میں ملتے ہیں, تو دو چار ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ کے حوالے کر دو. پولیس فورس میں اگر دو چار رشوت لینے والے پولیس مل جائے تو اس کی وجہ سے پورا پولیس فورس تو خراب نہیں ہو جاتا. بعض دفعہ ایک آدھ عالم جو ہے وہ امت کے لیے آزمائش بھی بن جاتا ہے, اور جب وہ آزمائش بن جاتا ہے تو پھر وہ عالم کی سطح سے گر جاتا ہے, اللہ کی نظر میں بھی وہ عالم نہیں ہوتا. بالعموم جو علماء ہیں وہ راضی ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں ایسی دولت عطا فرمائی ہے. اور میں تو اس طرح سمجھایا کرتا ہوں مالداروں کو خاص طور پہ کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے آپ کو مال دیا ہے اور ہمیں مال نہیں, اور ہماری برادری کو علم دیا ہے آپ کو علم نہیں. مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مال اللہ نے ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں, روزی روٹی میں ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں. تو ملینئر کوئی ہوگا ہمارے شہر لیسٹر کے اندر ملینئر, اور ایک غریب مولوی ہوگا, مگر غریب مولوی کو روٹی مل جاتی ہے دو وقت کی, وہ مال میں اتنا مالدار نہیں مگر اتنا غریب بھی نہیں کہ اس کے پاس جا کر بھیک مانگے. تو اس کے پاس مال ہے, ہمارے پاس مال نہیں مگر بقدر ضرورت مال ہے, اور ہمارے پاس مال نہیں ہے مگر مالدار علم ہے. مالداروں کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ علماء کے محتاج نہ ہو, مالداروں کے پاس اور عوام کے پاس بقدر ضرورت علم نہیں ہے, ان کو جانا ہی پڑتا ہے علماء کے پاس. تو علماء اہل علم مالداروں کے محتاج نہیں ہوئے, اور اللہ نے مالداروں کو علماء کا محتاج بنایا, محتاج بنایا. رضینا قسمت الجبار فینا, ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہو گئے کہ ہمیں اللہ نے علم دیا مال نہیں, اور دوسروں کو مال دیا علم نہیں. کیوں؟ حضرت علی فرماتے کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, اس سے کہ مال ان قریب فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ, اور علم باقی رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا. میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے یہ مسجد ابو بکر کے علاقے میں جتنے ڈاکٹر ہیں وہ مرنے کے بعد قبر میں ان کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا. آپ کے اگر شہر میں کوئی ڈاکٹر یوسف ہو تو اس کو ڈاکٹر یوسف نہیں, قبر میں جانے کے بعد یوسف ہو جاتا ہے. وہ انجینئر ہے تو وہ انجینئر یوسف نہیں رہتا, وہ یوسف ہو جاتا ہے. آرکیٹیکٹ ہے وہ قبر میں جانے کے بعد آرکیٹیکٹ نہیں رہتا. لوئر ہے تو قبر میں جانے کے بعد لوئر نہیں. اس سے کہ آخرت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, لوئر کی ضرورت نہیں. آخرت میں انجینئر ٹیکنیشن آرکیٹیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں تعمیر فرشتے کریں گے، وہاں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، کوئی بیمار نہیں پڑے گا، مگر حافظ قرآن مرنے کے بعد بھی حافظ رہے گا، اور مولانا صاحب مرنے کے بعد بھی مولانا، اور مفتی صاحب مرنے کے بعد بھی مفتی صاحب. قیامت کے دن مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو لوگ مولانا الیاس صاحب ہی کہیں گے، مولانا ابو ذر کو مولانا ابو ذر ہی کہیں گے، مولانا ساجد کو مولانا ساجد ہی کہیں گے. اور یہ جو بچے آج حافظ ہو رہے ہیں، اگر انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، یہ دونوں قیامت کے دن بھی حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب، باقی سب چیزیں قبر میں ختم. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. اور ایک روایت ہے، ایک حدیث، کہ اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ مانگو مجھ سے، مانگو مانگو مجھ سے. کیا مانگے اللہ؟ آپ نے سب کچھ دے دیا، جنتی جنت میں جب جائیں گے، مانگو مجھ سے. بھائی سب کچھ ہم نے تو آپ کو دے دیا، سب کچھ آپ نے ہمیں دے دیا، نہیں نہیں مانگو. ایک چیز رہ گئی ہے، ایک خاص چیز ابھی نہیں دی ہے. اب بہت سوچیں گے، بہت سوچیں گے، بہت سوچیں گے، بہت سوچیں گے، پھر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ میں مولویوں کو پوچھو. دیکھو جنت میں بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے مولوی کو تلاش کرنا پڑے گا، جنت میں بھی اللہ علماء کا مقام بلند کروائیں گے. لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک چیز باقی ہے، ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، حالانکہ یہاں یہ حدیث آپ سن رہے ہیں پھر بھی وہاں آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. تو چلو علماء کو جا کر پوچھتے ہیں، علماء سے جا کر پوچھیں گے کہ اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز خاص باقی ہے، ابھی مانگو مجھ سے. تو علماء کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ہم اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، علماء کی رہنمائی پر مجھے اور آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. علماء کا کتنا اونچا مقام، علماء کی رہنمائی کے بغیر سب سے بڑی نعمت جو ہے، علماء کی رہنمائی کے بغیر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی، اللہ کی کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. علماء کی رہنمائی کے بغیر یہ سب سے بڑی نعمت بھی ہمیں نہیں ملے گی. تو دنیا میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں، آخرت میں بھی ہم ان کے محتاج، اور اصل تو بھائی ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، مگر اللہ یہ احتیاج دکھاتے ہیں ہمیں علماء کا مقام بلند کرنے کے لیے. جیسے اللہ نے ہمیں ماں باپ کا محتاج بنایا ہے تاکہ ہم ماں باپ کی قدر کریں، تو علماء کی قدر کروانے کے لیے اللہ نے یہ مقام ان کو عطا کیا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تعلم القرآن وعلمہ الناس، قرآن کو سیکھو لوگوں کو سکھاؤ. یہ جو مدرسے کا کام ہے نا، مکتب کا کام، ہمارے ذہن میں اسکول بہت اونچا کام ہو رہا ہے، اسکول یعنی دل میں ایک عظمت آ جاتی ہے، کالج یونیورسٹی، مکتب نہ، مکتب ذہن میں آتا ہی نہیں، بس ایک نیک کام ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو ہریرہ، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، اور اسی مشغلے میں رہنا، حتی یاتیک الموت، جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے. کیا ملے گا؟ فَإِنْ أَتَاكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ، اگر موت تمہارے پاس اس حالت میں آئی کہ تم پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، زارت الملائکہ تو قبرک کما یزار البیت العتیق، تو بیت اللہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آسمان سے تیری قبر کی زیارت کے لیے اتریں گے. اذا مات حامل القرآن، حامل قرآن کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اوحی اللہ الی الارض، اللہ تعالی شانہ زمین کو حکم فرماتے ہیں، ان لا تاکلی لحمہ، اس کے بدن کو چھونا بھی مت، سڑنا نہیں چاہیے، جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ میرے قرآن کا صندوق ہے، یہ میرے قرآن کا صندوق کے اندر قرآن ہے. تو زمین کہتی ہے کہ یا الہی، یہ میرے معبود، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسے سڑنا نہیں چاہیے، اس کے بدن کو مجھے چھونا نہیں چاہیے، کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے، میں اس کے جسم کو کیسے چھو سکتا ہوں، چھو سکتی ہوں، جبکہ یہ آپ کے کلام پاک کا صندوق بن کر آیا ہے، میں کیسے چھو سکتی ہوں. پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ جو حامل قرآن، یہ صاحب، ایسا قرآن رچ بس جاتا ہے ان کے بدنوں اور جسموں میں کہ ان کے ایک بال کو بھی نہیں چھوتی زمین. انتقال کے 8, 10, 12, 15 سال کے بعد سیلاب آیا، سیلاب آیا اور قبرستان میں قبریں کھل گئی، قبریں کھل گئی تو حضرت کی قبر بھی کھل گئی، اور آج بھی کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے، اور پاکستان کے اس وقت کے اخباروں میں بھی آیا تھا. تو انہوں نے جب قبرستان میں جا کر کے دیکھا تو حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مدفون تھے، تو حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کفن بالکل ایسا ہی تازہ تھا جیسا وہ اس دن تھا جس دن حضرت کو دفن کیا گیا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کا جب انتقال ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے جو طلبہ قبر کھود رہے تھے ان میں ایک مولانا عبدالحق صاحب ہیں، ہمارے گجرات کے ہیں، ترک سر کے، ابھی بھی حیات ہیں برمنگھم میں، اور میں نے کئی مرتبہ ان سے یہ واقعہ سنا. انہوں نے کہا کہ ان قبر کھودنے والوں میں بھی تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی، اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھودی گئی شیخ الہند کے پڑوس میں، ان کے شیخ کے پڑوس میں، یہ ان کی تمنا تھی. تو کہا کہ کھودتے کھودتے وہ صحیح اندازہ نہیں ہوا اور حضرت شیخ الہند کی قبر تھوڑی کھل گئی. کئی سالوں پہلے حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا تھا، کہا کہ تھوڑی قبر کھل گئی. تو مولانا عبدالحق صاحب ابھی بھی حیات ہیں، ان سے میں نے کئی مرتبہ سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کفن جب ہم نے دیکھا اتنا حصہ تو اسی طرح تازہ تھا اور نیا تھا جیسا وہ اس دن ہوگا جس دن شیخ الہند کو دفن کیا گیا تھا. اور قیامت کے دن پھر اعزاز، یقال لصاحب القرآن، یہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، جنت کی قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسا کہ تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، اس لیے کہ جہاں تو پڑھنا پڑھتے پڑھتے جہاں تو رکے گا اور اپنی تلاوت ختم کرے گا جنت میں تیرا وہی مقام ہوگا. یہ اتنے اونچے لوگ ہیں میرے بھائیو، تو ہم جو ہے آج ان دونوں بچوں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے خاندان کو بھی، ان کے اساتذہ کو، یہاں کے منتظمین کو، یہ پوری مجلس کو، بلکہ پوری بستی کو، بلکہ پوری امت کو، یہ پوری امت کے لیے خوشی کا دن ہے. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. یہ کتنی مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اس گئے گزرے دور میں بھی ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ معجزہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ انگلینڈ میں پلنے والے دو بچے اسکول کے ساتھ اپنے سینے کو قرآن مجید کا صندوق بنا لیتے ہیں اور خزینہ بنا لیتے ہیں. ہمارے لیے کتنی تقویت کی بات ہے کہ جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ دین بھی سچا، اور اس دین کا جو قرآن ہے وہ بھی سچا، اس دین کا جو نبی ہے وہ بھی سچا، اس کی تعلیمات بھی سچی. میرے بھائیو، اس دین کی قدر کر لو، آخرت کی فکر کر لو، علم دین حاصل کرو، اللہ کو راضی کرنے کی سعی کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك ربنا فحببنا، وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا، وفي أعين الناس فعذبنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زد زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. المخلصين المخلصين. المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ثبتنا به حتى نلقاك. ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي الكريم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے در گزر فرما یا ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما علل اعلان کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہر گناہ کو معاف فرما دے ہر گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے ہم اقراری مجرم ہے ہمارے جسم کا بال بال روما روما تیرا مجرم ہے الہ العالمین ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پھیلائے جائیں ہماری زبانیں گناہوں سے اتنی گندی ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ کچھ عرض کر سکے ہماری آنکھیں اتنی گنہگار ہیں اور اتنی گندی ہے کہ ان سے بہنے والے آنسو بھی اتنے گندے کہ وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پر تیرے در میں پیش کیے جائے. اے رب الرحیم ہم بہت گندے ہیں, ہمارا جسم سرابا گندا, ہم اس قابل نہیں کہ تیرے گھر میں بلائے جاتے, مگر یہ تیرا کرم ہے الہ العالمین, تیری رحمت ہے, تیرا فضل ہے, تیری محبت ہے, تیری شفقت ہے کہ تو ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے. الہ العالمین معاف فرما دے, الہ العالمین معاف فرما دے, الہ العالمین معاف فرما دے, الہ العالمین گناہوں سے پاک فرما دے, الہ العالمین گناہوں سے پاک فرما دے, الہ العالمین, الہ العالمین ہم ندامت کے ساتھ پچھتاوے کے ساتھ پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. الہ العالمین معاف فرما دے, الہ العالمین معاف فرما دے, الہ العالمین ہماری ندامت بھی جھوٹی, الہ العالمین ہماری توبہ بھی جھوٹی, ہمارا تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی جھوٹا, ہمارا تیرے سامنے مانگنا بھی جھوٹا, ہمارا تیرے سامنے رونا بھی جھوٹا, الہ العالمین عہد کرنا آئندہ گناہ نہ کرنے کا بھی جھوٹا. الہ العالمین ہمارے پاس ایسی کوئی پونجی نہیں ہے یہ تیرے در پہ ہم پیش کر سکیں. الہ العالمین بس محض اپنے لطف و کرم سے, اپنے لطف و مہربانی سے الہ العالمین بغیر استحقاق کے ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, نظر کرم فرما دے, نظر کرم فرما دے. الہ العالمین اگر تو نے ہم سے نظر پھیر لی, الہ العالمین کون سا آسمان ہمیں چھت دے گا, کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی, خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک اسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا. نظر کرم فرما, نظر کرم فرما, نظر کرم فرما, محرومی سے بچا لے, محرومی سے بچا لے, محرومی سے بچا لے. الہ العالمین, الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے, الہ العالمین ختم قرآن کی برکت سے معاف فرما دے, الہ العالمین اپنے کلام پاک کی برکت سے معاف فرما دے, الہ العالمین آج کی یہ مجلس تیرے کلام پاک کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے, الہ العالمین تیرے کلام پاک کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے, الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر جب دعائیں کی جاتی ہیں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. الہ العالمین تیرے سچے نبی کی سچی زبان سے نکلنے والے فرمان کی لاج رکھ کر ہماری بخشش فرما دے, ہماری ضرورتیں پوری فرما دے. الہ العالمین اس مجمع میں سفید ریش بزرگ ہیں جن کی داڑیوں کی سفیدی کو دیکھ کر تجھے حیا آتی ہے. الہ العالمین نوجوان ہیں جن کی جوانی میں فرشتے بھی رش کرتے ہیں. الہ العالمین چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچے ہیں. الہ العالمین عورتیں بھی گھروں میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہے. الہ العالمین علماء ہیں بڑی تعداد میں, حفاظ ہیں بڑی تعداد میں, صلحاء بھی ہیں. الہ العالمین, الہ العالمین مفتیان کرام بھی ہیں. اے رب الرحیم مسافر بھی ہیں, تو مسافر کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. الہ العالمین, الہ العالمین اس پورے مجمع میں, اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیری بارگاہ میں مقبول بندہ ضرور ہوگا. الہ العالمین اس کی آمین کی لاج رکھ کر ہم سب کی بگڑی کو بنا دے, ہم سب کی بگڑی کو بنا دے. ہماری کشتی گناہوں کے بھور میں پھنسی ہوئی ہے. الہ العالمین اسے پار لگا دے, اسے پار لگا دے, اسے پار لگا دے. الہ العالمین, الہ العالمین سچی پکی دائمی توبہ نصیب فرما دے. الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے نفرت عطا فرما. الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے ہر کام کی رغبت عطا فرما. الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما. الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین کلمے والی موت نصیب فرما, شہادت والی موت نصیب فرما, تیرے ذکر والی موت نصیب فرما, تیری محبت والی موت نصیب فرما, تیرے راستے والی موت نصیب فرما, سجدے والی رکوع والی موت نصیب فرما, تیری رضا والی موت نصیب فرما, مقبولیت والی موت نصیب فرما. الہ العالمین حرمین شریفین والی موت نصیب فرما. یا رب الرحیمین, یا رب الرحیمین ایسی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلا کہ تو بھی ہنس رہا ہو ہم بھی ہنس رہے ہو, ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رب العالمین اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما, ان کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین علم دین کے کو حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما, الہ العالمین علم کی مدارس کی علماء کی قدردانی محبت اکرام احترام نصیب فرما. یا رب الرحیمین ہمارے گھروں میں علم کو لیا, ہمارے گھروں کو علم سے منور فرما, ہمارے سینوں کو علم سے منور فرما, ہماری اولاد کے سینوں کو علم سے منور فرما, ہماری اولاد میں محدثین پیدا فرما, مبصرین پیدا فرما, علماء ربانی پیدا فرما, اولیاء کرام پیدا فرما, داعی پیدا فرما, امت دین کے لیے جد و جہد کرنے والے افراد پیدا فرما. یا رب الرحیمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا رب الرحیمین قبر کی شدت سے ہماری حفاظت فرما, قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہمارے لیے بنا دے, تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما, قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچا دے, نامے اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما, بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما, قل صراط کا معاملہ آسان فرما, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما. یا رب الرحیمین تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر نصیب فرما, ان کی شفاعت نصیب فرما, ان کی شفاعت نصیب فرما, ان کی رفاقت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین جہنم سے ہماری حفاظت فرما, جہنم سے حفاظت فرما, جہنم سے حفاظت فرما, بری موت سے حفاظت فرما, ہر فتنے سے حفاظت فرما, ہر شر سے حفاظت فرما, ہر بری بیماری سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین عافیت والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب الرحیمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جن کے مقدر میں بیماریاں ہیں انہیں صبر عطا فرما, انہیں ہمت عطا فرما, ان کی بیماریوں کو ان کی تکلیفوں کو ان کی مصیبتوں کو ان کے لیے کفارے سیئات بنا, رفیع درجات بنا. یا رب الرحیمین آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما, آزمائشوں سے حفاظت فرما, کتنوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین ایمانوں کی حفاظت فرما, صراط مستقیم پر جمع دے, صراط مستقیم پر چلا دے. یا رب الرحیمین فتنوں کا دور ہے, فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہے. الہ العالمین غلط کیا ہے صحیح کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. الہ العالمین غلط کو صحیح, صحیح کو غلط بتلایا جا رہا ہے, غلط کو صحیح, صحیح کو غلط لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں. الہ العالمین غلط چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, صحیح چیز سے روکا جا رہا ہے. ان فتنوں میں تیرے سوا ہمارا کوئی محافظ نہیں, کوئی الہ العالمین رہنما نہیں, ہماری رہنمائی فرما, ہماری حفاظت فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الہ العالمین حق بول بالا فرما, باطل کو ختم فرما, باطل کو ختم فرما, باطل کو ختم فرما. الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما, ظالموں کا خاتمہ فرما. ظلم اور ظالمین کے ختم ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما. اس کرۂ ارضی کو الہ العالمین امن سے بھر دے, امن سے بھر دے, امن سے بھر دے. الہ العالمین ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما. الہ العالمین سیلاب سے حفاظت فرما, قدرتی آفات سے حفاظت فرما, آندھیوں سے طوفانوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین جب یہ دھرتی تیری نافرمانیوں سے بھر جاتی ہے اس وقت الہ العالمین تیری مخلوق الہ العالمین حرکت میں آتی ہے اور انسانوں کو تباہ کرتی ہے. الہ العالمین تو ہمیں بچا لے, الہ العالمین تو ہمیں بچا لے, الہ العالمین تو ہمیں بچا لے, ہمارے اس ملک کو بچا لے. اس ملک میں استحکام نصیب فرما, اس ملک میں خیر کو عام فرما, اس ملک میں برکتوں کو عام فرما, اس ملک میں بھلائی کو عام فرما, اس ملک میں علم و عمل کو عام فرما, اس ملک میں ہدایت کو عام فرما. یا رب الراحمین یا رب الراحمین یا رب الراحمین سب مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین مسلمان تیرا ہو کر تیری بہت نافرمانی کر رہا ہے. العالمین تیرا حلم ہے, تیری مردباری ہے, تیری رحمت ہے کہ تُو نے عذاب کے دروازوں کو بند کیا اور بند رکھا ہوا ہے. یا رب الرحیمین حفاظت فرما, حفاظت فرما, حفاظت فرما. یا رب الرحیمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما. الہ العالمین جن رشتوں میں ناچا کیا ہے ختم فرما. الہ العالمین جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما. اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اولاد کو ماں باپ کے لیے, خاندانوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب الرحیمین شاگردوں کو, اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا, اپنے نجات کا ذریعہ بنا. یا رب الرحیمین, یا رب الرحیمین جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی, برکت والی, حلال روزی عطا فرما. الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں اپنے مکانات نصیب فرما. جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں وسعت والی مکانات نصیب فرما. یا رب الرحیمین جن کی اولاد ماں باپ سے روٹھی ہوئی ہے, الہ العالمین ماں باپ کے سینے سے لگا لے.
آمین.
ماں باپ کو ان کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما لے. الہ العالمین, الہ العالمین جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, الہ العالمین انہیں, اور جو بیجا جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, الہ العالمین انہیں ظلم سے بچا لے, انہیں باعزت رہائی نصیب فرما لے. یا ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, ہمارے محبین, محسنین, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, اہل و عیال, رشتہ دار, بھائی بہن, سبھی کے تمام جائز دیکھ مقاصد کو پورا فرما. اللہ العالمین پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہے, الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما. سب کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت عطا فرما. ایک دوسرے کا معاون بنا دے. ایک دوسرے کو اچھی نظر سے دیکھنے والا بنا دے. سب کو الہ العالمین شیطان کے مکر سے بچا لے. سب کو نفس کے مکائد سے بچا لے. یا رب الرحیمین ہم سب کی ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما, ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارے قلوب کو خسائل سے آراستہ فرما, رذائل سے پاک و صاف فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کو شرک سے محفوظ فرما, بخل سے محفوظ فرما, نفاق سے محفوظ فرما. الہ العالمین کبر سے اور بخل سے, کینے سے اور الہ العالمین دشمنی سے, بغض سے, جتنے رذائل ہیں ان سب سے ہمارے سینوں کو پاک فرما. یا رب الرحیمین ہدایت کو عام فرما دے, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے, علم کی فضا کو عام فرما. یا رب الرحیمین جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرما, جہالت سے حفاظت فرما, علم کی, علماء کی اور علم کے مراکز کی ہمیں الہ العالمین قدردانی نصیب فرما. یا رب الرحیمین آج جن بچوں نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے انہیں بے انتہا قبول فرما, انہیں بے انتہا قبول فرما, انہیں بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین مرتے دم تک قرآن کے ایک ایک لفظ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین انہیں صاحب قرآن بنا دے, انہیں عالم قرآن بنا دے. الہ العالمین مرتے دم تک اس نعمت کی قدردانی کی انہیں توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین جس طرح تو نے ان کے سینوں کو الفاظ قرآن سے منور کیا ہے, معانی قرآن اور تفسیر قرآن اور علوم قرآن سے بھی منور فرما دے. الہ العالمین انہیں امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے, انہیں امت کے لیے روشنی کا, ہدایت کی روشنی کا مینار بنا دے. یا رب الرحیمین انہیں مقبول بنا دے, انہیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. الہ العالمین انہیں قبولیت سے سرفراز فرما. ان کے ماں باپ کے لیے, ان کے اساتذہ کے لیے, جن جن حضرات نے ان کے پیچھے محنت کی ہے, سب کے لیے, ہم سب کے لیے الہ العالمین انہیں مغفرت کا ذریعہ بنا دے, نجات کا ذریعہ بنا دے, ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب الرحیمین دین کی قیادت کرنے والا بنا دے, دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کرنے والا بنا دے. یا رب الرحیمین, یا رب الرحیمین, یا رب الرحیمین اس مسجد میں خیر و برکت پیدا فرما, یہاں کے مکتب میں خیر و برکت پیدا فرما, یہاں پر جتنی دینی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما دے. دین کے جتنے خدام اس مسجد میں آتے ہیں سب کو برکت عطا فرما. اس بستی میں رہنے والی سب عورتوں کو, سب مردوں کو, سب بچوں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما. اس شہر بریلی کے اندر جتنے ادارے ہیں, جتنی اسکولیں ہیں, جتنی مساجد ہیں, جتنے مدارس ہیں, جتنے علماء ہیں, جتنے حفاظ ہیں, قراء ہیں, جتنے مفتیان کرام ہیں, الہ العالمین سب کے علوم میں برکت پیدا فرما, سب کے فیوز میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین سب کے فیوز کو عام فرما. الہ العالمین اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کی جو محنتیں ہیں, جتنی محنتیں اس شہر میں ہو رہی ہیں, سب میں برکت پیدا فرما, سب کی برکتوں کو عام فرما, الہ العالمین سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے, یا ارحم الراحمین اس پورے علاقے میں, پورے ملک میں, پوری دنیا میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو برکت عطا فرما, الہ العالمین علم کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مدارس کے بارے میں ہم سے اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں, الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك, ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل.
امين.
اللهم انا نسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. دو تین منٹ کے لیے اپنی اپنی حاجتیں اللہ سے مانگ لے, قبولیت کی گھڑی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.